يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي موضع الآخر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. ووجدك ضالا فهدى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں چند جمعے سے نبی مکرم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سیرت مبارکہ کے آفاقی پہلو کے عنوان سے ہم چند فکری نظریاتی، فکری نظری اور ضروری ابحاث کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. اب تک ہم نے گزشتہ درس قرآن میں اور اس مقدس عنوان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو، انقلابی پہلو، اس عنوان سے خصوصاً عقلیات کی زمرے میں، عقلیات کے جامع میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تعارف جو مذہب نے ذکر کیا ہے وہ ایک مکمل اور اصل تعارف ہے، لیکن عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ان تمام حقائق کا معائنہ کیا جائے تو عقل بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسان کے اندر جو قبولیت، اہمیت، قدر اور شان اور اس کی صلاحیت اور اہمیت کے جو ابواب ہوتے ہیں وہ اپنے کمال سے کمال درجے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. ہم نے اب تک اس بات کی طرف توجہ دلائی، ایک بنیادی سوال جو مغربی دنیا کی طرف سے ہم پر اٹھایا جاتا ہے سیرت کے حوالے سے، کہ 15ویں صدی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ایک 1500 سال پرانے دور کو اس دور میں پڑھنا کیوں ضروری ہے جبکہ یہ دور خود اپنی جناب میں ایک ترقی یافتہ دور ہے اور علم اور معلومات اور اطلاعات کا انقلاب یہ 21ویں صدی کے اندر جاری ہے. تو اس صدی کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دور کو اس دور سے علم حاصل کر کے اس دور کو پرکھا جائے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 1500 سال پرانے دور کو پڑھ کر اور حالات کو پڑھ کر مستقبل کو سمجھا جاتا ہے، یہ ایک جلد بازی اعتبار سے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بنیادی پہلو کے حوالے نہ سمجھنے کے حوالے سے اور نہ سمجھی کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے اور مغربی دنیا کی طرف سے. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو گزشتہ 2 جمعے کے اندر کرنے کی سعادت حاصل کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلو اور وہ مقامات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ظاہر ہوئے، کیونکہ ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضور اپنی نبوت کی خود دلیل ہے. آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی شان، آپ کا کردار، بالخصوص آپ کا کردار، حضور کا حسن کردار، حسن اخلاق، معاملہ شناسی اور امور انتظامی میں اپنے فیصلے کو نافذ کرنا، اس قدر سنجیدگی، اس قدر تدبر اور اس قدر درستگی کے ساتھ اور اس قدر توازن کے ساتھ آپ کی زندگی مبارکہ سے صادر ہوئے ہیں کہ اس بات کو ایک خالی ذہن شخص جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت انسان کے بھی اگر مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ ایک معائنہ ہے، عقلی معائنہ ہے، عقلی اور لاجیکل معائنہ ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا. یوں تو ہم نے آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کی اور اپنی، اور اس طرف لے جانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جو سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں سے خطاب کیا، اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام نے سب سے ترقی یافتہ تہذیب جس میں چاہے پرشین حکومت ہو چاہے رومن حکومت ہو، جو اپنی جگہ پر رومی اور فارسی کسرا کی حکومت جو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تہذیب اور اس وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن اور تہذیب کا نام قرار دیا جاتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دستور زندگی کو ذکر کیا تو وہ حیران و شزدر ہو گئے کہ ایک ایسی ذات جو امی ہے، کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی سے سبق حاصل نہیں کیا، کسی کو دنیا میں استاد نہیں پڑھایا، کسی ماہر علم کے پاس جا کر اس علوم کی شناسائی حاصل نہیں کی، لیکن جب 40 سال تک وہ خاموش رہے، لیکن جب انہوں نے بولا تو پھر انسانیت کے تمام دستور کا نقطہ آغاز آپ کی گفتگو بنی. چاہے وہ سیاسیات ہو، چاہے وہ عمرانیات ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، انسان انسانوں کے باہم ایک دوسرے کے حقوق اور اقدار ہو، ایک دوسرے کے جذبات ہوں، یہ تمام چیزیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تو آج بھی انسانیت پر تبصرہ کرنے والے سب سے اونچا نام اور سب سے پہلی فہرست میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو رکھتے ہیں کہ انسان کو سمجھنے میں، انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی باطن اصلاح کے لیے وہ بنیادی ٹپس، وہ بنیادی قوانین، وہ بنیادی صلاحیتیں جو انسان کے اندر موجود تھی، لیکن کون سی صلاحیت کو پہلے روشن کیا جائے، کون سی صلاحیت اور عادت کو سب سے پہلے اجاگر کی جائے کہ جس کی بنا پر آہستہ آہستہ آگے انسان تک انسانیت کے تمام معیار آئیں اور اس کے نزدیک وہ اپنے بام عروج تک پہنچے. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی اگر غیر مسلم حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات، بالخصوص جیسا امام بخاری رحمہ اللہ نے یا امام مسلم رحمہ اللہ نے جو کتاب الرقاق کے عنوان سے، کتاب الرقاق کے عنوان سے باقاعدہ طور پر ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر ایک چپٹر ہوتا ہے کتاب الرقاق، اور رفق کے بنا یعنی دلوں کا نرم ہونا، معاملہ شناسی کے ساتھ ہونا، لحاظ کے حوالے سے ہونا، بخاری شریف میں پورا باب موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے، اس پر آگے بھی موجود ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے سرکار کی گفتگو کے حوالے سے، اور کتاب الرفق کے احادیث جس کو آگے ہم ذکر کر کے سرکار کی سیرت مبارکہ کے اقوال کو پیش کریں گے، اور رفق یعنی دل کو نرم کر دینے والی بات اور دل کو اپنا اصل پتہ دینے والی بات، اور انسان کا سکون جہاں کھو گیا ہے دوبارہ اس کو اپنے گھر کی طرف لانے والی بات اور راستہ بتانے والی بات جو حضور نے اشاع فرمائی ہے، محدثین نے اس کو کتاب الرقاق کے نام سے اس چپٹر کے اندر وہ تمام احادیث کو جمع کیا ہے سرکار کے خطبات کو. آپ کو بھی وقت ملے تو کبھی آپ کسی بھی حدیث شریف کی کتاب میں، بالخصوص مشکاۃ شریف میں، جو یقیناً اس کی شرح کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، تو کتاب الرقاق کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی نیچر پر کیا کیا باتیں کی ہیں، انسان کی طبیعت پر کیا کیا، اس کی بے سکونی کو سکون کی طرف لانے کے لیے، اس کی بے قراری کو قرار کی طرف لانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، باہم ایک دوسرے کے حقوق کی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے، اور انسانیت کے اصل حسن اور کمال کے لیے، جو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ان حقوق کے حوالے سے ہیں، جو انسانیت کے حقوق کے حوالے سے ہیں، سوسائٹی کے حقوق کے حوالے سے ہیں، انسان کے جذبات اور اس کے قرار کے حوالے سے ہیں، تو یقیناً جو بالغ النظر شخص ہوتا ہے، جس کی عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے، کہ جو گھٹوتی اور بڑوتی سے ہٹ کر عمر کے یا تو اس لہجے پر پہنچ گیا کہ اب اسے ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اور پرکھنے کی عادت ہو گئی ہے، جذباتیت اس کی زندگی سے لایانی جذباتیت ختم ہو گئی ہے، یا پھر کسی بھی عمر کے اندر عقل نے اگر یہ مزاج اس کو دے دیا ہے، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اتنی سنجیدگی سے، اتنی باریکی سے، اور انسان کے خانہ داخل کے اندر داخل ہو کر اس کی پنہا پریشانیوں کو سمجھ کر اس کا راز بتانے والی ذات نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم اسی بات کو ذکر کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ خود آپ کی نبوت کی بڑی دلیل ہے، اصل دلیل ہے. سرکار کے والدین، سرکار کا خاندان، سرکار پر اترنے والا قرآن، لیکن خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کردار، یہ آپ کی بیان دلیل ہے. خیر، یہ میں ایک عنوان صرف یاد دلا کر میں آگے بڑھ رہا تھا تاکہ ہماری توجہ اور ہماری جستجو ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنی وفاداری اور اپنی عقیدت کو پختہ سے پختہ کرنے کے لیے عقلی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ان ابواب سے اگر کیا جائے، تو وہ انسان اپنی فکر میں اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ حوادث زمانہ اس کی عقیدت کو اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے رشتے کو نہ توڑ سکتی ہے نہ پھیکا کر سکتی ہے. صرف اگر عقیدت کے جامع کے اندر جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ماحول کی وجہ سے، یہ باہر کا ہمارا ماحول ہے، لیکن یہی ماحول اگر چینج ہو جائے تو پھر ہمارے عقیدے خراب بھی ہو سکتے ہیں. نفسیاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو آپ پاکستان اللہ آباد رکھے اس ملک کو، کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسلامی ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، محبت اور عاشقی کے ماحول میں، تو یہ باہر کا ماحول آپ کو لاتا ہے، مجبور کرتا ہے حضور سے محبت کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے، لیکن یہ سطحی کام ہے، یہ پختہ کام نہیں. آپ اگر ایسے ماحول یا ایسے دوست بنا جائیں جو اس ماحول کے مطابق نہ ہو، تو انسان تو ماحول سے رنگ حاصل کرتا ہے، بعید نہیں کہ وہی رنگ آپ پر چڑھ جائے، مجھ پر چڑھ جائے، الیعوذ باللہ. تو اس لیے ضرورت ہے کہ انسان مسلمان حضور کو صرف باہر کے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ضرور مہیا کرے، اپنے آپ کو ایسی سوسائٹی کے حوالے ضرور کرے، اپنے آپ کو ایسی گیدرنگ اور دوستوں کے حوالے ضرور کریں کہ جہاں حضور کا احترام اعلانیہ طور پر ہوتا ہے، آپ کے کمالات اعلانیہ طور پر ہوتے ہیں، آپ کی شرافت اور عزت کو اعلانیہ طور پر بیان کیجیے، لیکن اس ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کے ماحول سے بھی حضور کی طرف ہو جائے. کیونکہ اگر اندر کے ماحول کو اس نے حضور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا، تو حوادث زمانہ اور حالات زمانہ، اتارو چڑھاؤ، سختی اور نرمی اس کے پاؤں کو متزلزل کر دے گی. لہذا یہ وہ گفتگو ہے کہ جو اندر سے بندے کو تیار کرتا ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. جب اندر کا ماحول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حقیقی معائنہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. اس شعر پر سبحان اللہ ضرور کیجئے، لیکن مولانا حسن رضا صاحب نے بات جو کی ہے وہ اندرونی ماحول کی ہے، کہ اندر کا ماحول حضور علیہ الصلوۃ، یعنی اندر کا ماحول، اور اندر کا ماحول کیسے تبدیل ہوگا؟ معائنے سے ہوگا، مطالعے سے ہوگا، جستجو سے ہوگا، ضرورت سے ہوگا. جس طرح اندر کا ماحول مال دولت جائیداد کو جمع کرنے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے، اور پھر حالات کیسے بھی آ جائیں، مال کی محبت اس سے نہیں جاتی، جائیداد کی محبت نہیں جاتی، بچوں کے لیے حسن انتظام کرنے کے وہ کام اس سے نہیں جاتے، کیونکہ وہ اندر سے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوتا ہے. پھر وہ بیٹھتا بھی دوستوں کے اندر ایسا ہے جہاں مال کی بات ہوتی ہے، جائیداد کی بات ہوتی ہے، کمانے کی بات، یہ بری چیز نہیں ہے اپنی جگہ پر، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جستجو، یعنی حالات کیسے بھی ہو جائیں، بندے سے اپنے بچوں کی محبت، مال کی محبت، اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی قدر نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے تیار کر چکا ہوتا ہے اور باہر کا ماحول بھی ہوتا ہے. صرف اگر مسجد ہم کیوں مسجد کے باہر ٹھیک نہیں ہو پاتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی کہ جمعہ کا دن ہم جائیں گے مسجد کے اندر بیٹھیں گے. ایک ماحول پایا تو میں بھی بڑا سمٹ کر بیٹھ گئے, آپ بھی بڑے سمٹ کر بیٹھ گئے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو باہر ہی رکھا, اندر سے اس کی بیداری پیدا نہیں کی. جو اندر سے بیداری نہیں کی تو جہاں ہم ایسی جگہ پر پہنچتے جہاں ہم خود بادشاہ اکیلے ہوتے ہیں جو چاہے کریں, تو یکسر ہمارا مسجد اور اس ماحول کے اندر فرق آ جاتا ہے. جیسے حق و باطل کا فرق ہوتا ہے, جیسے سفید اور کالے کا فرق ہوتا ہے ہماری تنہائی میں اور ہماری اس گیدرنگ میں, کیونکہ ہم باہر کے ماحول سے اپنی اصلاح چاہتے ہیں. باہر کا ماحول اصلاح کے لیے ہے, لیکن باہر کا ماحول منزل نہیں. باہر کے ماحول کو استعمال کر کے اصل میں اندر کی راہ کو درست کرنا ہے. یہ باہر کا ماحول جو ہے یہ عارضی ہے, ثانوی ہے, یہ اندر کے ماحول کی تیاری کے لیے. تو لہٰذا یہ جو ساری گفتگو ہے یہ فکری مطالعے کی ضرورت ہے, ذہنی مطالعے. اس وقت آپ کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. اس وقت آپ اندر سے حضور کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گہری نظر سے, تاکہ اندر سے اگر درستگی آ گئی اور بالکل آزاد ہو کر, جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو خدا نے اس قدر مکمل بنایا ہے کہ آپ کی ذات گرامی کو اگر بندہ بالکل خالی و ذہن, جس کو کہتے ہیں بالکل سادہ ذہن ہو کر, جن غیر مسلموں نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا خالی و ذہن مطالعہ کیا, وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں اٹھ سکے, حضور کے ہوئے بغیر نہیں اٹھ سکے. کیونکہ جو انسان میں انسانیت کو تلاش کر رہے تھے وہ سارا ذخیرہ ذات مصطفیٰ کے کردار میں نظر آتا ہے, حضور کے اخلاق میں. اور اس کا دعویٰ قرآن نے کر دیا تھا نا کہ انک لعلی خلق عظیم, حبیب جو کردار ہیں اور خلق ہے جو اصل انسانیت ہے ہم نے اس کے اوپر تجھے رکھا, یعنی تیرے بدن سے جاری ہو, تیرے بدن کو ہم نے اخلاقیات کا چشمہ بنایا ہے, معدن بنایا ہے, مرکز بنایا ہے, منفذ بنایا ہے, یہیں سے اخلاق جاری ہوتے ہیں, یہیں سے اچھائیاں جاری ہوتی ہیں. اس نظریے سے آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے کہ وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر نعت پڑھے تو فکری طور پر تنہائی کے اندر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معائنہ اور مطالعہ کرے, کیونکہ اندر کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے, اور اندر کی چیز اگر درست نہیں کی گئی تو حالات کبھی بھی اگر تبدیل ہو جائیں, معاملات کبھی بھی تبدیل ہو جائیں, محفلیں کبھی بھی تبدیل ہو جائیں, اندر کی کیفیت اگر تبدیل نہ ہو تو بندہ بالکل موسم کے پھل کی طرح اپنے رنگ کو بدل دیتا ہے. اب آئیے اس چیز کی طرف. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے, اس پر ہم نے ایک اختصار کے ساتھ گفتگو کی. گزشتہ درس ہم نے اس بات پر ذکر کیا کہ انسانیت کا سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے اور اس کی دانائی ہوتی ہے. اسی وجہ سے انسان دوسرے انسان کے اوپر ممتاز ہوتا ہے. عقل تمیز سکھاتی ہے, عقل حقوق کی درجہ بندی کرتی ہے, عقل طبقات کے فرق کو بتاتی ہے, عقل اہمیت کو واضح کرتی ہے. اب یہ عقل کب آئے گی انسان کو؟ دیکھیں, انسان صفت عقل ہی کی وجہ سے تمام انسانوں پر ممتاز, تمام مخلوق پر ممتاز ہوتا ہے. عام مخلوق وہ بھی جاندار ہیں, ہم بھی جاندار ہیں, لیکن انسان کو جس شرف کی وجہ سے تمام مخلوق میں شرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ اس کی عقل اور دانائی کی وجہ سے کہا گیا. اب یہ عقل کب ملتی ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا, لیکن جب بھی ملتی ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے. جس کو حضرت شیخ سعدی کا شعر ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ بزرگی با عقل است نہ بسال, جو ان کا پورا شعر ہے کہ تونگری با دل است نہ بمال, بزرگی با عقل است نہ بسال. یعنی بزرگی جو ہے, اصل جو بزرگی اور نیکی ہے وہ عقل سے ہے, وہ عمر سے نہیں ہے. کہ ضروری نہیں کہ بندہ 60-70-80 سال کا ہو جائے, 100 سال کا ہو جائے تو وہ بزرگ ہو. بزرگ عمر سے نہیں ہوتا, بزرگ بالوں کے سفید ہونے سے نہیں ہوتا یا کالے ہونے سے نہیں ہوتا, بزرگی عمر کے رفتار سے نہیں ہوتی, بزرگی حقوق کی تمیز پر ہوتی ہے. جب اس کو اپنے اور پرائے کا فرق سمجھ میں آ جائے, اچھے اور برے کی تمیز آ جائے, غصہ اور جذبات اور محبت میں برتنے کا سلیقہ آ جائے, احتراموں کی ترتیب اور حفظ مراتب سمجھ میں آ جائے, یہ اگر 10 سال کی عمر میں بھی آ جائے تو 10 سال کا بچہ بھی بزرگ ہو گیا, 100 سال میں بھی نہیں آ جائے تو 100 سال کی عمر پا کے بھی بزرگ نہیں ہوا. اس لیے کہ بزرگی با عقل است, بزرگی جو وہ عقل کے کامل ہونے کا نام ہے وہ عمر کا نام نہیں ہے. تو جب اصل بزرگی اور نیکی یہ عقل کے قاعدے سے, جو مسلم غیر مسلم دونوں کے نزدیک مسلم چیز ہے کہ ذہانت ہی اور ذہانت بمراد میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو حقوق ہیں، جو معاملات ہیں، اس کی حیثیت کو جان لینا، جو چیزیں گرد و نواح ہمارے سامنے، جو رشتے ہمارے سامنے، جو معاملات ہمارے سامنے، اس کی حیثیت کو جان لینا، اس کے نقصان اور نفع کو جان لینا، اور پھر اس میں اتنی سنجیدگی بھی آ جانا کہ اپنے سنجیدگی سے وہ سوسائٹی میں اپنے رویے کو بھی پلے کر سکے اور اس کو لا سکے، یہ جو تجربہ اس کی زندگی کے اندر اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں عقل۔ اور یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اپنے کمال سے بچپن سے عطا فرمائی تھی۔ اسی کو قاضی اعظم رحمہ اللہ نے حضرت وہب منبع سے نقل کیا، کیونکہ یہی بنیاد انسان کو سمجھنے کی ہے، اور یہ سادہ دستور ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جناب رسالت امام کو جاننے کا۔ غیر مسلم اگر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار مذہب کے قبول کرنے پر متعصب ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی تحقیق کا معیار عقل اور صلاحیت اور یہ ذہانت اور اقدار کو قبول کرنا ہوتا ہے، تو اگر اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ کی زندگی کا مطالعہ صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت کریں، اور واقعی میں جن لوگوں نے خالی ذہن ہو کر اس کا مطالعہ کیا، اگر وہ اسلام نہ بھی لا سکے تو ان کی زبانیں ہمیشہ حضور کے احترام میں چلتی رہی، اور ایسے اکثر لوگ ہیں جو دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی انسانیت کے، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایک مذہبیت کا رشتہ ہے اور ایک عقل کا رشتہ ہے۔ تو اس راستے سے آ کر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آج مسلمانوں کے نزدیک ضروری ہے، تاکہ ہمارا ایمان تقلیدی ایمان تحقیقی ہو جائے۔ باپ نے کلمہ پڑھایا تھا اس لیے مسلمان ہے الحمدللہ، مرشد نے کلمہ پڑھایا اس لیے مسلمان ہے الحمدللہ، مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہوئے الحمدللہ، یہ ایمان تقلیدی ہے، یہ رکتا نہیں ہے، گرتا یا تو بڑھتا ہے۔ اس کو اگر اگلے مرحلے کی طرف نہ لے جائیں تو یہ نیچے آ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے تو ماحول کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو کون سے ہم نے جستجو کی، ذات باری کے بارے میں ہم نے کون سی تحقیق کی ہے، کلمہ تو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کبھی اس دلائل کی طرف ہم نے توجہ کی ہے کہ اس کی یکتائی کن چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، وہ ایک کیوں ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو غور و خوص کرتے ہیں وہ کروڑ ہا سالوں کی عابدوں کی عبادتوں سے بڑھ جاتے ہیں، جو غور و خوص کرتے ہیں، کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے ایک ایک لہجے کی طرف غور کرتے ہیں، سرکار کی ذات کی طرف جو غور و فکر کو اسلام کے حوالے کرتے ہیں اپنے، وہی بات آ گئی کہ اندر کے حال کو۔ ایک ہے ایمان تقلیدی، یہ مسلمان ہیں عام سطح کے لوگ، یہ مسلمان ہیں یقیناً جو برکات ان میں ہے، لیکن اوپر کا درجہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ایمان تقلیدی کے ساتھ ایمان تحقیقی کی طرف آتے ہیں، یعنی انہی باتوں کی طرف غور کرتے ہیں جو کسی شخصیت کی قبولیت کے لیے معیار بنتی ہے، ان معیارات کو بنیاد بنا کر ذات رسالت امام کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سیرت مرتب کی، اسی لیے حضور کی سیرت کا کامل نمونہ کیوں ہے، وہ اسی وجہ سے انسانیت کے لیے نمونہ اسوہ کیوں ہے، اسی لیے کہ وہ معیار جو انسان کو انسان بناتا ہے اور انسان سے گئی ہوئی انسانیت کو دوبارہ اس میں لاتا ہے، وہ معیار ذات مصطفیٰ مہیا کرتے ہیں، آپ کی زندگی مہیا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ لوگوں ہم نے اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ، وہ نمونہ، وہ تمہارے لیے طریقہ رکھا ہے جو انسان بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ضرورت سیرت کی پڑتی ہے، اسی لیے اس پر کئی کئی جلدوں پر کتاب لکھی جائے۔ مثلا آپ غور کیجئے، میں نے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا ہے، وقت مکمل ہو رہا ہے، اس لیے قاضی اعظم رحمہ اللہ کا وہ جملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے بہت بڑے محدث اور تابعی حضرت وہب بن منبع کا نقل کیا تھا۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ وہب بن منبع کا یہ نسخہ نقل کرتے ہیں کہ انسان کی صلاحیت عقل اور دانائی سے ہوتی ہے نا، معاملہ شناسی سے ہوتی ہے، حقوق کو جاننے سے ہوتی ہے، امور کو مرتب کرنے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کی سنجیدگی سے ہوتی ہے، اس کے بیٹھنے اٹھنے سے بندہ سمجھے گا یہ بندہ کتنا عقل مند ہے۔ اس لیے کہ ایک فہم المزاج شخص، ایک عقل مند شخص کسی کو لباس سے نہیں دیکھتا، یہ ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں کہ لباسوں سے اور ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، فہم المزاج لوگ، جن کی خود عقل بالغ ہوتی ہے، وہ آپ کے بولنے سے سمجھیں گے کہ آپ کتنے قابل ہیں، وہ آپ کی ڈگری نہیں پوچھیں گے، وہ آپ کے انداز کو برتنے سے اندازہ لگا دیں گے کہ آپ کے اندر تدبر کتنا ہے، آپ کے اندر تفکر کتنا ہے، آپ میں سنجیدگی کتنی ہے، آپ میں دانائی کتنی ہے، آپ کتنے بڑے امانت دار ہو سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے بااخلاق ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے اندازہ لگا لیں گے، فہم المزاج۔ اس لیے وہ آپ سے آپ کی ڈگری نہیں پوچھے گا، بالکل یہی نبی کے ساتھ ہوتا۔ حضور کے قریب وہ لوگ آئے جو فہم المزاج لوگ تھے، انہوں نے بغیر معجزے کے حضور کو مان لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، کوئی معجزہ نہیں مانا، حضور کے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھ کر اندازہ لگا دیا یہ رسول ہو سکتے ہیں، حضور کے بولنے سے اندازہ لگا دیا کہ ایسا اتنی سنجیدگی سے گفتگو کرنا، معاملے کو ایسا مرتب کر کے ایسے سلیقے سے بیان کرنا، اور اتنی درد و شفقت اور احساس و ذمہ داری کے ساتھ اس ان مسائل کو برتنا، یہ انسانوں میں کسی اعلی انسان کا کام ہو سکتا ہے جس کے قریب انسانیت آ کر طواف کرے، اور ایسا اعلی انسان نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی آپ زندگی دیکھیں، ایک معجزہ نہیں مانگا حضور نے، جیسا اعلان کیا کلمہ پڑھا. حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، بلکہ میں کہتا ہوں جملہ صحابہ کو اگر آپ دیکھیں تو اکثر الاکثر بلکہ تمام ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بغیر طلب معجزہ کے، یعنی ایک دم ہیبت والی چیز ہمیں کر کے، کیونکہ آپ نبی ہیں تو نبی تو غیر معمولی ہوتا ہے، نبی تو امتیاز والا ہوتا ہے، تو پھر کوئی غیر معمولی کام کر کے دکھائے. اس قسم کی حجت انہوں نے نہیں مانگی، یعنی خارج کے اندر، باہر کوئی غیر معمولی کام کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب سے غیر معمولی چیز تو انسان کا کردار ہوتا ہے. درخت کا چل کر آ جانا حضور کی بارگاہ میں معجزہ ہے، لیکن اس سے قدر والی چیز سرکار کی گفتگو تھی. انگلی سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑی بات سرکار کا معاملہ شناسی تھی، یعنی اس سے بڑا معجزہ آپ کے اخلاق تھے. اس لیے جو فہم المزاج لوگ تھے، آج بھی آپ دیکھیں، آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے علم سے آپ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ جو مدبر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسی لیے آپ دیکھیے. لیکن اگر آپ دوسری طرف آ جائیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ عقلی، یعنی حضور کی ذات میں وہ عقلی صفتیں موجود تھی کہ عقل کے ذریعے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ عام طبیعت کا نہیں ہے. ایسی طبیعت انسان کی، معاملہ شناسی ایسا، ان کا ایسے حیا ان میں ایسا ہونا، کردار ایسا ہونا، سچ ایسا ہونا. اور میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ، تو اس لیے جن لوگوں نے معجزے کو طلب کیا وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ حجت چاہتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جناب چاند دو ٹکڑے کر دیجیے، ٹھیک ہے جناب آپ یہ کر دیجیے، ٹھیک ہے، اور کر کے دکھایا. نہیں مانا، اس لیے کہ وہ ہیبت چاہتے تھے، وہ ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے تھے. وہ اندر سے غبی اور جاہل تھے، ان کو انسان کی قدر ہی نہیں تھی، ان کو اخلاق پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ کیا حضور میں تلاش کرتے. وہ ایک دیو ہیکل ٹائپ کی کوئی چیز چاہتے تھے، ایسا ایک ہنگامہ ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کر کے دکھا دیتے، آپ مانو. نہیں مانا. لیکن وہ لوگ جو انسان کو انسانیت سے پرکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے حضور سے کبھی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، انگلیوں سے نہریں بہانے کا مطالبہ نہیں کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنے کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے حضور کی گفتگو، بیٹھنا، معاملہ شنانی، لوگوں سے ملنا، اسی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہ ایسی سنجیدگی، اللہ اکبر، کہ ساری انسانیت ایسی سنجیدگی سے خیرات، اور انسان اپنے شرف کے لیے ایسی سنجیدگی اور ایسے اخلاق کا طواف کرے. اتنا اونچا معیار انسانوں میں صرف نبی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. مثلا آپ غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تھی، تو دادا جان کا انتقال ہوا تھا. میں تھوڑا نیچے نہیں جاتا، اوپر کی طرف ہی چلتا ہوں. ایک دو واقعات آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور کرنا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی وہی نہیں آئی ہے. اس جو میں نے آیت پڑھی وہ وجہ قدال فادہ، اس کو آگے جو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کریں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال ہے. جب دادا جان کا انتقال ہو گیا تو چچا کی کفالت میں گئے. چچا ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے ان کے بہت تھے، اولاد زیادہ تھی، کثیر العیال تھے، اور بزنس کم تھا، تو بچوں کی سہولیات کے لیے وہ شب و روز مصروف عمل رہتے تھے. لیکن جب وہ دسترخوان پر لا کر کھانا رکھتے تو بچے، ظاہر سی بات ہے، پورے دن کے بھوکے، وہ سارے کھانے پر لپک جاتے، اور حضور اس 8 سال کی عمر میں دور آرام سے بیٹھ کر سارا ماحول دیکھ رہے ہوتے. اور جب سارے بھائی کھا لیتے، بہنیں کھا لیتی، تو خود دسترخوان کی طرف بڑھنے کے بعد ان سے پوچھتے، تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تو ابو طالب کہتے میری دنیا رک جاتی تھی اس بات کو دیکھ کر کہ یہ 8 سال کا بچہ، اس کی سنجیدگی دیکھیں آپ، اس کا اشار دیکھیں آپ، اس کو دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینا دیکھیں. تو ابو طالب یہ کہہ گئے کہ اس کا مستقبل کوئی معمولی نہیں ہوگا، کہ 8 سال کی عمر میں اس قدر سنجیدگی. یہ میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا، اس لیے آئیے لوٹ کا جناب رسالت امام کی، اور اپنے خانہ دل اور اس خالے خانہ سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی. جب سرکار کی عمر 20 سال ہوئے، اور آپ اپنے، سرکار نے پوری زندگی جس کو کہتے ہیں نا بیٹھ کر کھانا، یہ نہیں کیا. آپ زندگی دیکھیے سرکار کے خلاف، جب دیکھا کہ چچا جان کثیر العیال ہے تو باقاعدہ چھوٹی عمر میں چچا کے ساتھ جڑ گئے. چچا نے کہا نہیں، تو میرا لاڈلا بھتیجا ہے، اور سیدنا عبداللہ کی نسبت سے اور دادا کی نسبت سے ابو طالب بہت عقیدت کے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور بچے ان کے نہیں کام کر رہے ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، نہیں کام کر. حضور ساتھ میں کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کچھ نہیں کر سکتا، کیا ہوا، تھوڑا بہت سامان تو آپ کے ساتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن جاؤں گا، آپ کا معاون بنوں گا. یہ خودداری آپ کی، دیکھیے اخلاق. عمر شریف جب 20 سال کے قریب ہوتی ہے تو ابو داؤد میں روایت موجود ہے، لوگوں کی بات کا اتنا لحاظ، کردار تو آگے کی چیز ہے. ایک شخص آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پر رکیے گا، میں آ رہا ہوں. حضور رک گئے، پورا دن وہ نہیں آیا، بھول گیا، پورا دن وہ نہیں آیا، بھول گیا. جب وہ دوسرے دن آیا ابو داؤد شریف میں ہے تو سرکار وہیں کھڑے تھے. تو کہنے کا محمد تم یہاں کیا کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا تم نے کہا تھا نا رک جاؤ. کہا اس کا میں نے تو یوں ہی کہا تھا یار میں بھول گیا. تو فرمانی تم نے کہا تھا، میں نے کہا تم جھوٹ کیسے بول سکتے ہو. تو باتوں کا یہ لحاظ، وہ شخص ایسے لوگ آگے چل کر انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن دیکھا، امین و صادق. اب آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی ایک دکان مکہ میں تھی جس میں کپڑے اور دیگر چیزیں رکھی جاتی تھی، اس پر بھی آپ بیٹھتے تھے. یہ 20-22 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، ابھی سیدہ خدیجہ سے نکاح نہیں ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو 20-22 سال کی عمر ہے، وہ لوگ جو مکہ کے انتہائی درندہ صفت لوگ، جو لوگوں کے مال کھا جانا ان کے لیے کوئی عیب اور آر نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کا بیان ہے کہ کبھی یوں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا سامان لے کر بیچنے کے لیے ملک شام چلے جاتے، یمن چلے جاتے، فلسطین چلے جاتے، مصر چلے جاتے. کبھی یہ ہوتا کہ یہ کہتے کہ میں دکان مصروف ہوں، میرا مال تم لے جاؤ. یعنی کبھی ہم ان کا مال لے جا کر بیچ کر آ کر پیسے دے دیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ یہ ہمارا مال لے جاتے اور بیچ کر، لیکن کہتے ہیں انداز میں بڑا فرق تھا. جب ہم ان کا مال لے جا کر بیچ کر واپس آتے تو واپسی میں یہ پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، ہماری خیریت پوچھتے. کیسے سفر کب ایسا کرو بعد میں بات کریں، آپ کی طبیعت کیسی تھی، سفر کیسا گزرا، آپ خیریت سے تھے، کوئی پریشانی تو آپ کی نہیں ہوئی. پھر کہتے ہم جو بات کرتے کہ ہم نے اتنے میں بیچا ہے تو حجت نہیں کرتے، اس کو لیتے. اور کہا جب یہ ہمارا سامان لے کر جاتے تو اپنے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتے جب تک ہمیں مکمل حساب دے کر واپس نہ جاتے. تو اہل مکہ 22 سال کی عمر میں حضور کو کہتے الامین 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 الامین، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے. کاش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اس مقام پر پہنچتے ہوئے امانت ہمارے اندر آئے، دیانت ہمارے اندر آئے، باتوں کا لحاظ ہمارے اندر آئے، کسی کی قدر ہمارے اندر آئے، انسان رشتوں کی توقیر ہمارے اندر آئے. یہی انقلابی چیز ہے، یہی انسان کو انسان بناتی ہے. اللہ رب العالمین اس زاویہ نظر سے آقا کریم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.